الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلاة الله. سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اس بحث کو ایک مناسب اختتام تک پہنچائیں، اور آیت وسیلہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کا جو پیغام ہے انشاءاللہ اس کو مکمل کر سکے. اس آیت کریمہ میں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، اللہ تبارک و تعالی صاحبان ایمان سے خطاب کر کے اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو سکو. خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم صاحبان ایمان کی اپنی کتاب میں جو رہنمائی فرما رہا ہے، یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ جو پوری تعلیمات کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. اور وہ نچوڑ کیا ہے کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تمہاری زندگی میں تین چیزیں حتماً شامل ہونی چاہیے. سب سے پہلی تقوی، اس لیے کہ تقوی کے بغیر اگر اگلی چیزوں کی طرف جاؤ گے تو وہ قابل قبول ہی نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف صاحبان تقوی سے قبول کرتا. جب تقوی تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا، ارادہ کر لیا کہ جو اللہ کہے گا وہی کروں گا اور جو اللہ منع کر دے گا وہ نہیں کروں گا، بس جو کروں گا وہ بھی اللہ کے لیے اور جو نہیں کروں گا وہ بھی اللہ کے لیے، یہ ارادہ جب کر لو، پھر منزل کیا ہے؟ قرب الہی. اس قرب الہی کے لیے وسیلہ تلاش کرو. قبل اس کے کہ میں آپ کو، آپ کی خدمت میں جو میں نے کل عرض کیا تھا نہج البلاغہ سے خطبہ تلاوت کروں گی، جس میں مولا کائنات بہترین وسیلوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اس سے قبل یہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ سے قرب سے کیا مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ بتایا ہے کہ میں تو اپنے بندے سے دور ہوں ہی نہیں. پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ یہ بھی نکاح آپ کہہ دیں, ڈائریکٹ فرمایا کہ میں یقیناً قریب ہوں, دور ہوں ہی نہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں, کوئی قید ہی نہیں لگائی. کوئی ٹائم, دفتری ٹائم ہو, چھٹی کا ٹائم ہو, بریک کا ٹائم ہو, اللہ تعالیٰ ریسٹ کر رہا ہوں مثلاً, چھٹی کا دن ہو, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. فإني قریب, میں یقیناً قریب ہوں. تو پھر اللہ کے قرب سے کیا مراد ہے؟ یا دوسری آیت میں فرمایا کہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شاہ رگ جان سے زیادہ اس کے قریب ہیں, اس سے زیادہ تو تصور نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا مراد ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کے قریب ہوں جو خود قریب ہے. اور یہ جو قرب ہے ان آیات میں بیان ہوا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دو آیات کی تلاوت کی ہے, اس قرب میں برابر ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون دونوں. یعنی اللہ تبارک و تعالی جس طرح موسیٰ کی شاہ رگ جان سے قریب ہے, اسی طرح فرعون کی بھی شاہ رگ جان سے قریب ہے. جس طرح امام حسین کی شاہ رگ جان سے قریب تر ہے, اسی طرح یزید کی بھی شاہ رگ جان سے قریب تر ہے. پھر یہ اللہ سے قرب کا کیا معاملہ ہے؟ ہر عبادت کی نیت میں کیا کہتے ہیں, ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ قربتاً اللہ. یہ نیت یہ بتا رہی ہے کہ اصل مقصد ہر عبادت کا اللہ کا قرب ہے. لہذا میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہاں پاس کھڑے ہو کے دو رکعت نماز زیارت پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ یا قربتاً الامام الحسین؟ اس لیے کہ اگر آپ نیت کریں قربتاً الامام الحسین تو آپ مشرک ہیں, اس لیے کہ عبادت سوائے اللہ کے کسی کی, حتیٰ کہ آپ نیت کریں کسی نماز کی, آپ نیت کریں کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں, واجب ہو یا مستحب ہو, زیارت کی ہو, کوئی بھی ہو, آپ کہیں قربتاً اللہ و الی رسول اللہ, آپ کی نماز باطل ہے اور آپ مشرک ہیں. کیوں؟ عبادت فعبد اللہ مخلص اللہ الدین, اللہ کی عبادت کر دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے, کسی کو اس عبادت کی نیت میں شریک. یہ جو ریاکاری لوگ کرتے ہیں یہ متوجہ نہیں ہوتے, اصل میں اسی شرک خفی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے, لیکن کیا حرج ہے کہ جو چار بندے بیٹھے ہیں مسجد میں وہ بھی امپریس ہو جائیں ایسی نماز پڑھوں. تو یہ اگرچہ بولا نہیں ہے نیت سے, لیکن اس کے دل میں, نیت اصل میں دل میں ہوتی ہے, زبان سے کوئی نہ بھی بولے تو نیت ہو جاتی. بس ساری کی ساری عبادات کس لیے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو اللہ تو شاہ رگ جان سے جب زیادہ قریب ہے, پھر اس قرب کا کیا مطلب ہے؟ توجہ کیجیے, اس قرب کا مطلب کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں آپ سمجھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک مثال دیتا ہوں, پروردگار عالم عالم ہے. کیسا عالم؟ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ علم اس کا ہر چیز کے بارے میں بھی ہے اور دائمی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہو جس لمحے میں, جس ایک سیکنڈ کے کروڑویں اربویں حصے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا علم کسی ایک ذرے کے بارے میں نہ رہے, ایسا نہیں ہے. تو اللہ کی ذات میں علم اپنے کمال پر ہے. نقطہ کمال یعنی کیا؟ کسی طرح کی جہالت وہاں پہ تصور نہیں کی جا سکتی, کسی طرح کی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی کم علمی وہاں پہ تصور. اور یہ جو علم کا نقطہ کمال ہے, اس میں کوئی دوسرا اللہ کے برابر, نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول, نہ کوئی امام, اللہ یکتا ہے. اپنی تمام صفات میں کوئی اللہ کے برابر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا یہ معنی ہے, کسی معاملے میں کوئی اس کی ہمسری,
कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और बहुत बड़ी गुमराही का शिकार है भी और करते भी हैं, जो ये जोर लगा रहे होते हैं कि मसलन किसी नबी को, रसूल को या आइम्मा में से किसी को किसी मामले में अल्लाह के बराबर करार दे। इनकार परवरदिगार की आयात का इनकार कर रहे होते हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लैस कमिस्लिही शय, उसकी तरह की कोई चीज नहीं है किसी भी मामले में। वो अल्लाह अपने मामलात में, अपनी सिफात में बेमिसलो बेमिसाल और यकता है। अब देखें, अल्लाह है कमाल इल्म, एक सिफत की मिसाल दे रहा हूं। एक इंसान को फर्ज करें कि जो बिल्कुल जाहिल है, कमाल इल्म और जाहिल मुतलक मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। जैसे एक बंदे ने क्लास में 100% नंबर लियो और दूसरे ने 0% लियो, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, ये फासला हद अक्सर है। अब अगर ये जो बिल्कुल जाहिल था ये अपने इल्म में इजाफा शुरू करे किसी भी तरीके से, जैसे जैसे जहालत में कमी होती जाएगी उस इल्म के नुक्ता कमाल से फासला कम होना शुरू, पहुंच कोई नहीं सकता वहां पे। लेकिन वो जो बिल्कुल जहालत में खड़ा हुआ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता किधर हरकत कर रहा है, तवज्जो फरमा रहे। अगर एक बंदे के 100% नंबर है, मिसाल दे रहा हूं, एक के 0 मैक्सिमम फासला, दूसरे के 10% है, फासला कुछ कम हो गया, 20% 30%, जैसे जैसे नंबर ज्यादा होते जाएंगे, जैसे जैसे इल्म इंसान का बढ़ता जाएगा कुर्ब इलाही उसे हासिल होगा, तवज्जो फरमा रहे। लिहाजा अल्लाह ने अपने नबी को भी हुक्म दिया, वकुल रब ज़िदनी इल्मन, ए परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ए रसूल आप क्या कहिए अल्लाह से, क्या दुआ मांगिए, रब ज़िदनी इल्मन। बाकी सिफात अता करना हो, माफ करना हो, बर्दाश्त करना हो, मोहलत देना हो, जितनी भी सिफात है, जैसे जैसे इंसान अपने अंदर वो सिफात के जो इंसान में पैदा हो सकती हैं बतौर इंसान के, जैसे जैसे वो सिफात इंसान अदालत अदल, जैसे जैसे इंसान अपने अंदर उन सिफात को परवरिश करेगा वैसे वैसे अल्लाह से करीब हो। वाज़े ये माना, अब जो अल्लाह के सबसे करीब करार पाए, सरदार कौन है, रसूलुल्लाह, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, वो करीब हुआ और करीब हुआ तो काब कौसैन या इससे भी ज्यादा करीब हो गया। आयम रसूलुल्लाह के बारे में तो आयमा अहले बैत ने फरमाया इन्हीं आयात की तफसीर में कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम मखलूक में से सबसे ज्यादा जिसको अपना कुर्ब अता किया है वो अल्लाह का रसूल है। तवज्जो फरमा रहे, बस अगर हम रसूलुल्लाह को अपना उस्वा बना लें, रसूलुल्लाह को जितना फॉलो करेंगे, जितना फॉलो करेंगे क्या होगा नतीजा, अल्लाह से अगर अपने अखलाक को उनकी तरह बनाने की कोशिश करें, अगर अपनी गुफ्तार को उनकी तरह बनाने की कोशिश करें, तवज्जो फरमा रहे, अपने रवैयों को, अपने लेन देन को, अपनी अदाए अमानत को अगर हम अल्लाह के रसूल से करीब करने की कोशिश करें तो हम किससे करीब हो रहे हैं, अल्लाह से करीब हो रहे हैं। बस ये माना है अल्लाह से कुर्ब का वसीला तलाश करो, और कुरान खुद इस आयत में वसीले को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, और रसूल के बाद फिर नंबर किसका है कुर्ब इलाही में, अहले बैत अधार का। तवज्जो फरमाइएगा कि ये हस्तियां इनको फॉलो करना अल्लाह से कुर्ब का वसीला है, जबकि आम तौर पर मैंने अर्ज किया था हमारे अवामुन नास के जहन में क्या माना है, हाजत तलब करने के लिए वसीला है। आप मुझे खुद बताइए, अगर सर्वे किया जाए कि मसलन कितने लोग हैं कि जो रसूल को अहले बैत अथार की इताअत के जरिए ان کو فالو کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو ان کو وسیلہ بنا کے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، تو زیادہ کون سے لوگ ہوں گے؟ حاجات والے. یہ اسے کہتے ہیں دین میں تحریف. اور یہ کیا تحریف ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے قریبی ہمیں دکھائے اور کہا کہ یہ تمہارے استاد ہیں، یہ تمہارے مربی ہیں، یہ تمہیں بتائیں گے قرب الہی کی منزل کیسے ملتی ہے، ان کا کلام بھی بتائے گا، ان کا عمل بھی تمہیں بتائے گا قرب الہی کیسے نصیب ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ فقط کلام کو بغیر عمل کے قبول نہیں کرتا. صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے، اے پروردگار میرے عمل کو میرے قول کی تصدیق کرنے والا قرار دے. یعنی جب لوگ میری باتیں سنیں اور جب میرا عمل دیکھیں تو لوگ کہیں کہ یہ جو کہتا ہے وہی کرتا بھی ہے. یہ وہی قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو تاکہ ادھر نہ آ جائیں، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. صحیفہ سجادیہ، آپ اگر قرآن سے اچھی طرح آشنا ہوں، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھیں، آپ کو ہر دوسرا جملہ لگے گا قرآن سے لیا امام نے. بس فرق کیا ہے؟ وہاں اللہ بندے سے بات کر رہے اور یہاں بندہ اللہ سے. وہاں اللہ کہہ رہے یہ کام تیرے لیے تیری رہنمائی کر رہا ہوں، یہاں بندہ اللہ سے کہہ رہے یا اللہ وہ جو تُو نے رہنمائی کیا مجھے اس کی توفیق بھی عطا کر دے. توجہ فرما رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اللہ نے بلند ترین ہستیاں ہمیں دکھا دی اور کہا کہ ان کو فالو کرو، ان کی تعلیمات پہ چلو، تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا ایک معنی ہم نے کیا کیا، بجائے یہ کہ ہم جو دنیا پرستی کی پستی میں ہماری سوچیں پرواز کر رہی تھی اور ہمیں سب کچھ دنیا، ہمارے سارے اہداف، ہماری آرزوئیں، ہمارے پلان اسی دنیا کے ارد گرد گھومتے تھے، تو ہم سے کہا گیا کہ ان کو فالو کرو تاکہ تمہیں اس دنیا کی پستی سے نکال کر آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائیں، اللہ کے تمہیں قریب کرے. ہم نے کہا ہم نے تو بلند نہیں ہونا، ان کو ذرا نیچے لے کے آؤ تاکہ یہ ہمیں دنیا دلوانے کے وسیلے قرار پائے. یہ آپ کو میں پردہ ہٹا کے بات کر رہا ہوں. ایک عام سوچ کیا ہے جناب، وظیفے ہو رہے ہیں، حدیث قصہ ہو رہی گھر میں. آج ہمارے گھر میں حدیث قصہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کرے، منع نہیں کر رہا آپ کو آج ہمارے گھر، لیکن میں بتا رہا ہوں کتنی نیچی پرواز ہے. چونکہ ہم و غم آخرت نہیں ہے، ہم و غم دنیا ہے. تو جی کیوں حدیث قصہ ہو رہی ہے؟ آپ نے آج تک سنا ہمارے گھر میں حدیث قصہ ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کے وسیلے سے مثلا ہمارے گھر میں جھوٹ کوئی نہ بولے. کبھی سنے اس لیے حدیث قصہ ہے؟ نہیں، میاں کی ترقی ہونے والی ہے، حدیث قصہ کرا رہے ہیں تاکہ ترقی ہو جائے. نئی دکان کا افتتاح کرنا ہے تاکہ وہ ذرا اچھا برکت ہو جائے. کبھی آپ نے سنا آخرت کے بارے میں دعا کرائی جا رہی ہو؟ اس لیے کہ معذرت کے ساتھ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ جو آخرت اللہ کے قریب کرنے کے وسیلے تھے ہمیں وہ دنیا، ہم نے ان کو دنیا سے قریب کرنے اور دنیا حاصل کرنے کے وسیلوں میں کنورٹ کر دیا. ایک عام بندہ یہی سوچتا ہے، یہاں پر ہمیں دنیاوی حاجات ملیں اور وہاں پر ہماری شفاعت ہو جائے. لیکن جو اصل تھا ان کا وسیلہ ہونا، ان کو فالو کرنا، ادھر کوئی توجہ کرنے کے لیے رغبت. چراغ لے کے ڈھونڈیں گے، اب انہیں ڈھونڈ چراغ کے رخ زیبا لے کر، تو تب نظر آئیں گے کہ کون اصل میں جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا اس کی طرف رغبت کون کر رہا. توجہ فرما رہے ہیں. اب آئیے، یہ ہے دین پہنچانے والے بھی، اور صرف زبان سے پہنچانے والے نہیں بلکہ ان کی زندگیاں گواہی دے رہی ہیں کہ جو انہوں نے پہنچایا ہے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے، اور اس میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ کربلا بنا دی. توجہ فرما رہے، اسی دین پر جب خطرہ آیا تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز اللہ کا پیغام پہنچانا تھا یا اللہ کا پیغام بچانا تھا، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے اللہ کا فائنل پیغام تھا. اب اس پیغام کی طرف رغبت کم اور وغیرہ وغیرہ کی طرف رغبت زیادہ ہے. توجہ کیجیے, یہ میں چند چیزیں آپ کو, چونکہ ٹائم کم ہے اور مجھے آج کمپلیٹ کرنا ہے. دیکھیے اس کو آپ سنیں گے, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, جو تیسری چیز ہے کامیابی کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. تقوی, وسیلہ, جہاد. اب خطبہ سنیے, یہ جو میرے پاس نہج البلاغہ ہے, مرکز افکار اسلامی والوں نے چھاپی ہے پاکستان میں, اس میں خطبہ نمبر 108 ہے, لیکن ممکن ہے کسی اور پبلشر میں 109 ہو یا 110 ہو, تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, لیکن الفاظ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو خود ہی مل جائے گا. مولا کے لفظ یہ, ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ, ان یقینا افضل, افضل کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ بافضیلت, وہ سب سے زیادہ فضیلت والی چیزیں, کون سی چیزیں؟ ما توسل به المتوسلون الى اللہ, کہ جن کے ذریعے اللہ کے قرب کے وسیلے ڈھونڈنے والوں نے جن چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے, ان میں سے سب سے افضل چیزیں. سمجھ گئے؟ یعنی اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے وسیلے ڈھونڈنے والوں نے جن سب سے زیادہ بافضیلت چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے, یعنی سب سے بافضیلت اللہ سے قرب کے وسیلے, وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور پھر دیکھیے گا کہ آیا ہمارے ذہنوں میں یہ بھی وسیلے کا تصور ہے یا وسیلے کا تصور نہیں ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ایک, الایمان به وبرسوله, اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان. آیت وسیلہ بھی یہی سے شروع ہو رہی ہے, کتاب ایمان والوں سے, چونکہ اگر ایمان والا ہی نہیں ہے تو پھر اگلی چیزیں اس کے کام کی نہیں. لہذا فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر. دوسری چیز, والجہاد فی سبیلہ, بس یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ, اگر مولا کے اس خطبے کو آپ اس میں ایڈ کریں, اس کے ساتھ ضمیمہ کریں, تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے قرب کا ایک بڑا وسیلہ کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلہ. لہذا قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے گمان کیا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, جبکہ اللہ نے ابھی تک جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں جہاد کرنے والے, کوشش کرنے والے. جہاد کا لفظ توجہ کریں, یہ سن لیں میننگ, قرآن میں دو لفظ آئے ہیں, ایک ہے جہاد اور دوسرا ہے قتال. قتال قتل سے, جب کتب علیکم القتال, تم پہ قتال فرض کیا گیا ہے, وہو کرہ لکم, جبکہ تمہیں اچھا نہیں لگتا, تم کہتے ہیں کہ ایک پیسیاں کھاتے کھاتے جنت میں چلے جاؤ, جبکہ اللہ نے تم پہ قتال, جب اس کا وقت آئے تو تم پہ فرض کر دیا گیا. جہاد کا معنی بڑا ہے, وسیع ہے. قتال بھی جہاد ہے, قتال بھی جہاد ہے, لیکن جہاد کبھی تلوار سے ہوتا ہے, کبھی قلم سے ہوتا ہے, کبھی زبان سے ہوتا ہے, کبھی اپنے اندر چھپے ہوئے سب سے بڑے دشمن اپنے نفس امارہ سے, جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, اس کو کنٹرول میں رکھنے کو بھی جہاد اکبر کہا گیا ہے ہماری روایات میں. بس جہاد کا معنی کیا ہے؟ وسیع ہے. آیت میں پھر واپس آؤں گا, آیت کیا کہہ رہی ہے اصل میں, اگر وسیع معنی میں لے, وہ اصلی قتال والا جہاد بھی شامل ہے, لیکن پوری تصویر یہ ہے کہ اے ایمان والو, کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو, تقویٰ تمہارے پاس ہونا چاہیے, وہ وسیلے جو تمہیں اللہ سے قریب کریں وہ تمہیں پتہ ہونے چاہیے, اور جب وہ بھی پتہ چل جائیں کہانی تو پھر شروع ہوگی, پھر تم نے محنت کرنی ہے. جہاد یعنی کوشش, زمانے جنگ ہو تو پھر وہ والی کوشش, اور زمانہ امن ہو تو اپنے معاشرے میں جہاد, اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ جو ہوتے دیکھنا چاہتا ہے اس کو کرنے کے لیے اور دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے, یہ جہاد ہے. وجاہدوا فی سبیلہ, تم نے تقوی اور وسیلے کے بعد تم نے پھر خود محنت کرنی ہے. ہم نے وسیلے کیا مفہوم لیے، ہم نے محنت نہیں کرنی، وسیلوں نے بخشوانا ہے. کسی علامہ الدار نے، ہمارا بچپن تھا، ہمارے گاؤں میں تقریر سنی تھی، علامہ الدار نے ممبر سے فرمایا کہ جے انہاں نو پاکاں نو مان کے بھی اسا پھر عمل ہی کرنے نے تے پھر انہاں نو منن دا فائدہ کی. توجہ فرما رہے ہیں. اور نیچے بیٹھے ہوئے لٹریٹ لوگوں نے دبا کے نعرہ لگایا تھا، چونکہ چھٹی مل رہی تھی، کرنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں. ہمارے مزاج ہیں، جتنی ہمیں کنسیشن دی جائے اتنا ہم خوش ہوتے ہیں، اور جتنا ہمیں ذمہ داری دی جائے اتنا ہمیں برا لگتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. حالانکہ قانون کیا ہے؟ اگر ناراض نہیں ہونا، اگر اللہ نے مثلا آپ اگر کسی کو، آپ کے دو ملازم ہو، آپ انہیں ہائر کریں اور کہیں تم نے میرے لیے کاروبار کرنا ہے، ایک کو آپ دیں 1 لاکھ، دوسرے کو دو 1 کروڑ، ٹھیک ہے؟ اب واپس آئیں سال کے بعد، آپ لاکھ والے سے کتنے کا حساب لیں گے اور کروڑ والے سے؟ لیکن لاکھ والا کہے کہ مجھے اس لاکھ میں بھی مطلب، وہ کروڑ والا کہے میرا حساب لاکھ والے سے بھی کنسیشن والا کرو، بنتی ہے بات؟ یہ ہماری فکر ہے کہ ہمیں اللہ نے سب سے اچھے استاد دیے، ہمیں اللہ نے محمد و آل محمد دونوں دیے، ہمیں اللہ نے قرآن دیا، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھے بھی کوئی نہ. یعنی اللہ نے رہنما بھی ہمیں زیادہ اچھے دیے اور ہمیں کنسیشن بھی زیادہ ملنی چاہیے. یعنی یہ کہ ہمیں دیا بھی کروڑ ہے اور ہم سے حساب 10 روپے والا بھی نہ ہو. برعکس، جس کو جتنا ملا ہے اس سے اتنا سوال بھی کیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک کا استاد ہی مثلا لائق نہ ہو، مثال کے طور پر، تو وہ فیل ہو جائے. ایک کو دنیا کا بہترین استاد ملا ہو، وہ فیل ہو جائے، لوگ زیادہ برا کسے کہیں گے؟ کہیں گے ہوندا تو استاد بھی چل ہے ہی سی، فیل ہو گیا بیچارہ، تینوں کی بڑے ہو، تمہیں کیا بنا؟ تمہیں تو دنیا کا بہترین استاد دیا تھا، تم کیوں فیل ہوئے ہو؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ استاد بھی بہترین دیے، کنسیشن بھی سب سے زیادہ ہمیں دے دیں. یہ اسے کہتے ہیں فکری انحراف، جس کی طرف ہم متوجہ بھی. شیعہ اہل بیت کون ہے؟ تمام ان لوگوں سے جو مسلمان ہیں لیکن اس طرح اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کو اپنا امام اس طرح نہیں سمجھتے. شیعہ وہ ہے جو ان سب سے زیادہ اپنے آپ کو دین کے بارے میں ذمہ دار سمجھتا ہو. شیعہ یعنی ان کے پیچھے چلنے والا. کوئی کہے میں شیعہ ہوں لیکن میں نے پیچھے نہیں چلنا، لیکن میں نے کنسیشن ان سے لینی ہے، ان سے لیٹر لکھوانا ہے تاکہ منکر نکیر مجھے کچھ نہ کہے، فلانا فرشتہ مجھے کچھ نہ کہے، اس لیے میں. یہ ہے ہی نہیں. تو یاد رکھیں، یہ اللہ سے قرب کا وسیلہ ہے. نمبر 1، آپ سے کوئی پوچھے رسول اللہ دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اللہ کی اطاعت کروانے کے لیے یا گناہ بخشوانے کے لیے؟ ہم زیادہ کیا کس چکر میں ہیں ان سے؟ ان کی اطاعت کرنے کے چکر میں ہیں یا ان کے ذریعے سفارش کرا کے گناہ بخشوانے کے چکر میں ہیں؟ 2 اور 2 4. ہمیں فکر میں پرابلم کر دیا گیا، اور یہ فکر میں پرابلم کہاں سے آئے؟ ممبر کے کمرشل ہونے سے. چونکہ ممبر پہ بیٹھنے والے کو اور کچھ آتا ہو، دین کا نہ آتا ہو، اسے یہ ضرور پتا ہے کہ جتنا جنت کا آسان راستہ بناؤ گے یہ سامنے بیٹھنے والے اتنے خوش ہوں گے. اور ایماندار لوگ تو اتنے خوش ہونا ہو، جو بے ایمان ہے نا اپنی پریکٹیکل لائف میں، وہ زیادہ خوش ہوگا. اور اگر اس نے 1 کروڑ حرام کا کمایا ہے تو اس میں سے کچھ نوٹ جو ہے چمکتے چمکتے وہ مجھے بھی ضرور دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے اس ساری کرپشن کے ساتھ بھی جنت میں جانے کا راستہ دکھا دیا. توجہ فرما رہے ہیں. تو اس وسیلے کے تصور کو ٹھیک کریں. اگر وہ وسیلہ ہے تو سب سے پہلے وہ دین مجھے بتانے کا وسیلہ ہے. اللہ کی اطاعت کا طریقہ، اپنی زندگی، ان کی زندگیاں گواہی دے رہی ہیں اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اس کے دین کے لیے قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ سکھانے کا وسیلہ ہے. اور دنیا اگر اللہ سے نہ جڑی ہوئی ہو، اگر آخرت سے نہ جڑی ہوئی ہو، تو انتہائی گھٹیا ترین چیز ہے. اور حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے. یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اور ہم ان سے کہیں کہ اطاعت کی طرف توجہ نہیں ہے لیکن ہماری حاجات پوری کروائیں، تو اگر وہ اصلی جس کا وہ وسیلہ ہیں جس کام کا جو ان کو اس کام کا وسیلہ نہیں بنا رہا تو پھر آپ توجہ کریے، پھر ان کا حاجات کے لیے وسیلہ ہونا بھی مشکوک، اور بالخصوص قیامت کے دن وہ کہیں چلو دنیا میں تو تم نے کوئی نہیں بات نہیں مانی لیکن نعرے تو ہمارے مارتے تھے نا، نام تو ہمارا لیتے تھے، لہٰذا ہم تمہاری جو ہے سفارش کر کے تمہارا بلینک پیپر بھی ہم جناب اتنے نمبر دلوا کے جوار پائنتن پارک میں تمہیں جگہ دلوا رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں گزشتہ قوموں کے بارے میں، تل کا امانیہم، یہ ان کی من گھڑت آرزوں ہیں بے بنیاد۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو کہ یہ سارا کچھ کر کے بھی تم نے جنت میں جانا ہے تو اپنی دلیل محکم لا کے مجھے دو، مجھے دکھاؤ میری کتاب میں کہاں لکھا ہے یہ کر کے تم جنت میں جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ واپس آ جائیں ہم، دیکھیں پہلا وسیلہ کیا فرمایا، ایمان اللہ اور رسول پر، دوسرا والجہاد فی سبیل ہی فإنه ذروة الإسلام، اسلام کی چوٹی ہے، چونکہ بندہ اپنی جان مال سب کو ٹھکراتا ہے تب میدان میں پہنچتا ہے۔ وکلمۃ الاخلاص فإنها الفطرة، اور کلمۃ الاخلاص، اخلاص سورۃ الاخلاص بھی آپ پڑھتے ہیں، خالص توحید، یعنی ہدف کون ہے ہمارا، آخری ہدف اللہ کی ذات ہے، ہماری ساری توجہ اس منزل کی طرف ہونی چاہیے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہماری نظر وسیلوں پر ہونی چاہیے۔ ایسی وسیلوں پہ نظر کی کہ اللہ ہی بھول گیا، وسیلوں کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہدف تھا اس کے فضائل پڑھے، کہتے ہیں بابی آ گیا، توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ میں تو یہ خطابات اپنے بارے میں سنتا رہتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا، رپٹ جا جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ کو تو ریٹائر کر کے بٹھا دیا، سارا کنٹرول نیچے شفٹ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، سب کچھ اسی کی مرضی سے، هو الذی یحیی و یمیت، صرف وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، یہ اسی کی طاقت ہے اور یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، شاعری چھوڑے، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُولُ فَسُبْحَانَ الَّذِي، یہ جو آیت ہے سورہ یاسین کے آخر میں، اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، یہ ایکسکلوسیو اللہ کی صفت ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یہ بات کر کے پھر آخری آیت میں کیا فرمایا، فسبحان الذي، اور کوئی ذات نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہو ہر عیب سے پاک ہے، کیونکہ باقی سب محتاج ہیں صرف اللہ محتاج نہیں ہے، اور محتاجی عیب ہے، جس میں محتاجی ہو کسی بھی جہت سے اس کو سبحان اللہ، سبحان کا لفظ وہاں پہ استعمال نہیں کہا جا سکتا، سبحان محمد نہیں کہا جا سکتا، سبحان علی، قبل اس کے کہ یہ غالی شعرا آپ کو دوبارہ ادھر بھی تکیل دے، جیسے آج کل جل جلالہ اور کبریا کلندر پتہ نہیں کیا کیا دبارے لغویات، اور کیونکہ آپ مزاج اللہ کی آیات سے آشنا نہیں ہے تو پھر پیچھے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، سمجھتے ہیں اہل بیت کے فضائل ہو رہے ہیں حالانکہ ان پہ تہمت لگائی جا رہی ہوتی، جو ساری عمر لگا دے اللہ کے اللہ کی توحید بیان کرنے میں، اس کو آپ لا کے اس پر تومتے لگا کے اللہ کے برابر کھڑا کر دیں۔ آیت سنیں آپ قرآن کی، وما کان لبشر، یہ آل عمران میں ہے، وما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کون سا بشر، عام بشر نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اس بشر کو کتاب دے، والحکم والنبوہ، کس بشر کی بات ہو رہی ہے، نبی کی، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے، یہ عیسائیوں کے بارے میں بات چل رہی ہے یہاں پر، لیکن اللہ کلی قانون بتا رہے ہیں، وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس، اللہ تو اس کو اتنا کچھ دے، کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، اور پھر وہ بندوں سے کہے کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، میرے بندے نہیں بننا, رب کے بندے بننا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور اس سے اگلی آیت پتہ کیا ہے, آج کل جو لفظ رب سے کھلواڑ ہوتا رہتا ہے, اگلی آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے ولا یامرکم, توجہ سنیں, اور یہ کہ وہ تمہیں یہ کہے, یہ حکم کرے, وہ تمہیں یہ حکم نہیں کرے گا. ولا یامرکم, اور یہ کہ وہ تمہیں یہ حکم نہیں کرے گا, کون؟ جس کو ہم نے نبوت دی ہے, ہمارا کوئی نبی تمہیں یہ حکم نہیں کرے گا. وما کان لبشر, کسی بشر کو ہم نے یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے, اور ہمارا کوئی نبی تمہیں یہ نہیں کہے گا. بس جب نبی نہیں کہے گا تو کوئی معصوم امام کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا خود بخود. ولا یامرکم, اور وہ نہ تمہیں یہ امر کرے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, کہ تم نبیوں کو اور ملائکہ کو رب بنا لو. ہمارا نبی تمہیں یہ حکم کبھی بھی, اور جہاں پہ آیت اینڈ کی ہے وہ ویسے ہی بم گرا دیا, اور وہ کیا ہے, ایامرکم بالکفر, کیا ہمارا نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا, یعنی اللہ کے علاوہ اور رب بناؤ, ہمارا نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد ان تکونوا مؤمنین, بعد اس کے کہ تم مومن ہو چکے ہو, جس نبی نے تمہیں توحید پر ایمان ہے, پھر وہ خود اوروں کو رب بنا کے تمہیں کفر کا حکم کرے گا, ہمارا نبی کوئی تمہیں ایسا حکم نہیں دے گا. یہ قرآن مجید کا لب و لہجہ ہے. بس یہ, اور جب یہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, یہ اللہ کی ایک ایکسکلوسیو صفت ہے, اور پھر یہ بیان کر کے فرمایا فسبحان الذي بيده ملكوت السماوات والارض, تو ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس کی نہ کوئی طاقت میں کمی ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہے, کہ جس کے ہاتھ میں ملکوت السماوات والارض. اور یہ جو بید ہی پہلے آیا ہے نا, یہ عربی زبان میں قاعدہ ہوتا ہے کہ صرف اسی کے ہاتھ میں ملکوت السما, اس کے وزیر نہیں ہے کہ جناب فلانے معاملات یہ والا وزیر دیکھ رہا ہے, فلانے معاملات یہ وزیر دیکھ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ بھی مثالیں دیتے تھے اپنے شرک کے لیے, تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت دو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کو تم نے دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھا ہے کہ اس کو وزیر چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ وزیر آ کے دنیا چلائے, نہیں اس کو کوئی نہیں چاہیے ہوتا. وَلَا يَعُودُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کی کرسی اقتدار نے آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور ان سب کی حفاظت اس کو ذرا برابر بھی نہیں تھکاتی. یہ آیت الکرسی صرف پھوکے مارنے کے لیے نہیں ہے, توجہ کر رہے ہیں, یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء, پاک ہے وہ ذات کہ اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا ملکوت. ایک ہوتا ہے ملک, ایک ہوتا ہے ملکوت. ملک کسی بھی بادشاہ کا ہو سکتا ہے, لیکن ملکوت وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مثال غلط ہے لیکن دے رہا ہوں. ہمارے ملک میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ملک گورنمنٹ اور ہے لیکن ملکوت کسی اور کے پاس ہوتا ہے, توجہ فرما رہے ہیں, تو اصل وہی ہوتا ہے جو ملکوت والا چاہتا ہے. اس پوری کائنات کا ملکوت کہتے ہیں حقیقی اقتدار کو. وہ ملکوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ملک ذرا نچلے لیول کے اقتدار کو کہتے ہیں, جس کے پاس ہو اسے ملک کہتے ہیں, لیکن اللہ کا اقتدار ملکوت کہلاتا ہے, یعنی پورا اور مکمل اقتدار اس کا ہے. اب دیکھیں, اس کا امر صرف یہ ہوتا ہے کسی کام کا ارادہ کرے کن فیکون, تو وہی ذات ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہے, جو ہر عیب سے پاک ہے, اور تمام کائنات کی ملکوت اس کے ہاتھ میں ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. آگے کیا بلا سورہ یاسین کے اینڈ میں, فسبحان, میرے ذہن سے سلپ ہو رہا ہے, فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. یہ الیہ بھی جو پہلے آیا ہوا ہے, اسی کی طرف تمہیں واپس جانا, کوئی اور تمہاری منزل, اللہ ہی کی طرف تم سارے کے سارے واپس
پلٹائے جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد والے. میں عربی چھوڑ رہا ہوں, مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ اس کی راہ میں جہاد کرنا کہ وہ اسلام کی سربلند چوٹی ہے, اور کلمہ توحید کہ وہ فطرت ہے, اور نماز کو قائم کرنا کہ وہ عین دین ہے, اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض اور واجب ہے, اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سپر ہے ڈھال ہے, اور خانہ کعبہ کا حج و عمرہ بجا لانا کہ وہ فقر کو دور کرتے اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں. یہ سب کیا بیان ہو رہے ہیں؟ وسیلے. کبھی ان کو دیکھا ہے وسیلے کی نگاہ سے؟ ان کو چھوڑ کر وسیلوں کے ذریعے بخشش کے چکر میں بعض لوگ انہوں نے مان کے بھی ایسا عمل کرنا ہے تو پھر منن دا فائدہ کی. اور وہ جو وسیلوں کا دوسرا سردار ہے رسول پاک کے بعد, وہ کیا فرما رہا ہے؟ سب سے بہترین وسیلے کون سے؟ اب آپ تصویر دیکھیں, محمد و آل محمد وسیلے کیسے, یہ باتیں ہم تک کن سے پہنچی؟ وسیلے. انہوں نے ان پہ عمل کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ بس وہ وسیلے ہیں, اور انہوں نے یہ وسیلے ان کی اطاعت کرنے ان کاموں کے ذریعے سے, یہ ہے مکمل تصویر اللہ کے قرب کا. وسیلہ تلاش کر ہم نے کیا بنایا ہے وہ ہمیں خود بہتر پتہ. اور اپنے عزیزوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے, اور مخفی طور پر چھپا کر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے, اور کھلم کھلا خیرات کرنا کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے, اور لوگوں پر احسانات کرنا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے. اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو. ہدف کیا ہے؟ الیہ الوسیلہ. تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کس کے ذکر میں؟ اللہ کے ذکر. اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو, اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے, اور اس چیز کے خواہش مند بنو جس کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, جنت اعدت للمتقین. عمل کی قبولیت انما یتقبل اللہ من المتقین. اور خود یہ بات کرنے والا امام اس چیز کی طرف, اس چیز کے خواہش مند بنو جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے, متقین عربی میں, وعدہ کیا ہے, اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے. اور یہ وعدہ اس نے کن سے کیا ہے؟ متقین سے. آپ دیکھیں ایک ہی چیز ہے, یعنی آپ اس آیت کو مولا خطبے کو ساتھ رکھے تو بالکل فٹ آ جائے گی آپس, لیکن جو غریب نے محنت کر کے بنائے ہیں وہ فٹ ہی نہیں آئیں گے اس کے ساتھ. لہذا اس قسم کے غریبوں کی محنت سے پرہیز کر. اور آگے دیکھیں میں نے کیا کہا تھا, وسیلہ جو قرآن نے انٹروڈیوس کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے. یہ معنی ہے اس فرمان کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں. علی وہی بولے گا جو قرآن نے بتایا ہوا, اور علی وہی کرے گا جو قرآن نے بتایا. اور اگر کوئی قرآن کا نام لے کے کچھ اور کر رہا ہو, ساری دنیا کچھ اور کر رہی ہو کسی آیت کا نام لے کے, تم دیکھنا علی کیا کر رہا ہے. یہ معنی ہے علی قرآن سے جدا. ساری دنیا کچھ اور کر رہی ہو, نام بے شک قرآن کا لے رہے ہو, تم دیکھنا علی نے کیا کیا, کیونکہ علی قرآن سے جدا نہیں. اور نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے, اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے. لہذا ہر شیعہ کے لیے سنی ہونا, مولا علی فرما رہے ہیں رسول کی سنت پر چلو. اور آپ کو پتا سنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا, یہ ایک مسلکی نام شیعہ اور سنی, ان کی ایک تکے کی بھی ویلیو نہیں ہے آیات قرآن کی روشنی میں. ہاں ان کا جو حقیقی معنی ہے شیعہ یعنی علی کے پیچھے چلنے والا, اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. لیکن شیعہ یعنی بس پیدائشی, اس کی ایک تھیلے کی بھی ویلیو جو بنا رہے ہیں وہ دو نمبری کر رہے ہیں. اس لیے کہ نہ قرآن اسے قبول کرتے. آپ کتاب اصول کافی اٹھائیں,
کتاب الایمان والکف کفر اٹھائیں, اس کی فہرست دیکھیں, اس میں ایک باب آئے گا باب الطاعت والتقوی, اس کی حدیث نمبر 3 دیکھیں. میں ہر جگہ سناتا ہوں سلیبس میں شامل ہونی چاہیے. اس یہ والا پرابلم ائمہ کے زمانے میں بھی تھا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, وہاں پہ اپنے ایک صحابی جس کا نام جابر جعفی ہے اس سے کہتے ہیں, اے جابر, کیا وہ شخص کے جو اپنے آپ کو شیعہ ہونے کی نسبت دیتا ہے کیا اس کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ میں اہل بیت سے محبت, وہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرتا ہے؟ تو اے جابر, اللہ کی قسم, لفظوں میں توجہ کرے, اصول کافی جا کے دیکھیے گا, اور جابر اللہ کی قسم, ما شیعتنا, ہمارا شیعہ نہیں ہوتا, الا من اتق اللہ و اطاع, سوائے اس کے جس میں اللہ کا تقویٰ ہو اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو. اس پہ زور کیوں نہیں دیتے؟ اس کو کم رنگ کرنے پہ سارا زور ہے. امام قسم اٹھا رہے ہیں, اور یہ قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اگر وہ پوری حدیث پڑھیں آپ, تو یہ جابر کہتا ہے کہ جب جابر کا رنگ ذرا چینج ہوا کہ مر گئے, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, تو امام نے فرمایا, جابر, جو باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں ان میں بے مت جانا, جو تجھے میں بتا رہا ہوں وہ سن. لیکن یہ والی روایات کب پڑھی جائیں گی ممبر سے؟ جب خطیب کو فیس کا ڈر کوئی نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ جب تک کمرشلائزیشن رہے گی کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور مگر یہ کہ عوام قرآن پڑھنا شروع کر دے, اور پھر ادب سے کسی بغیر بے احترامی کے بعد میں آپ نے جو بات کی ہے, اللہ نے تو قرآن میں یوں کہا ہوا, آپ نے کہاں سے بات کی ہے؟ اور پھر آپ بونگیاں دیکھیے گا, بونگیاں سمجھتے ہیں نا, چونکہ جو قرآن کے بعد, اور سب سے بڑی بونگی کیا ہوگی, قرآن کے تو ایک لفظ کے 70 میننگ ہوتے ہیں, تم نے کہاں سے نکال لیا, ان کو جانے نہیں دینا وہاں پہ. اچھا پھر مجھے قرآن کا کوئی لفظ نہ, اس کے کوئی ایک لفظ تو لاؤ جس کے 70 میننگ ہو, وہ ہمیں بتاؤ. 70 تو کیا, 7 میننگ بھی نہیں بتا سکیں گے کسی ایک لفظ کے. اور یہ بھی حقیقت میں بات کچھ اور ہے, اور اس کو بہانہ بنا کے متن قرآن کو, قرآن کے ٹیکسٹ کو عوام الناس کے لیے ایک پزل بنا دیا گیا ہے. اللہ نے ایک پزل نازل کیا ہے کہ جو لوگوں کو حل کرنا ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, صلوات پڑھیں محمد والے. نبی کی سیرت پر چلو. اور اب یہ مولا وسیلے بتا رہے ہیں, یاد رکھیے گا, خطبہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ بہترین وہ چیزیں جن کو وسیل, اللہ کے قرب کے وسیلے ڈھونڈنے والوں نے جنہیں وسیلہ بنایا ہے, یہ سب وسیلوں کی لسٹ ہے. اگلا وسیلہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور قرآن کا علم حاصل کرو, کہ وہ بہترین کلام ہے. اور اس میں کیا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عربی پڑھنی, قرآن سیکھ لیا, میرا بھی کام ہو گیا, میں نے بچے کو بھی عربی میں قرآن سکھا دیا. اور اس میں غور و فکر کرو, وہ بتا رہے وسیلہ بنانا, بنانا بھی کیسے. توجہ فرما رہے, وسیلہ کس کو بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرو, اور قرآن میں کیا کرو, غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے, اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کی شفا ہے. مراد ہارٹ ڈیزیز اور لنگز ڈیزیز نہیں ہے. توجہ فرما رہے, مراد روحانی بیماری ہے, جو ایک اور خطبے میں مولانا نے اشارہ بھی کیا ہوا ہے. اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب سے زیادہ فائدہ رساں واقعات ہیں. یعنی اس کے جو قصے, سمجھ آ گیا کہ کب فائدہ ہوگا, جب قصے کی سمجھ آ رہی ہو قصے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کس بات پہ ٹکا دیا گیا ہے, پڑھتے رہو سمجھو ککھ بھی نہیں, تم نے قرآن مجید پڑھ لی. آپ نے خود بھی جو بڑے بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھی ہوں گی, آپ اپنے بچوں, آپ کے بچے بھی کتابیں پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, اس قرآن مظلوم کے علاوہ کوئی اور ایسی کتاب بتائیے جس کو بغیر پڑھ بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہو. یقین کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے, اللہ نے بھی تورات کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا تھا نا, اللہ نے کہا گدے, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. جنہوں نے قرآن کے ساتھ یہ کیا, اہل بیت کے ساتھ بھی یہ کیا جب وہ تھے دنیا میں, تاریخ کیا بتا رہی. اور اب جو سکلین میں سے ہے ان کے پاس, وہ کتنا ہے زندگیوں میں, چومنے پہ اور قسمے اٹھانے پہ اور استخارے کرنے پہ اس پہ زور رکھا ہوا. میری عرائض تمام, خلاصہ کر رہا ہوں. فلاح پانے کا راستہ کیا ہے اے ایمان والو؟ بس ایمان ہونا ضروری ہے. اب تم نے ایمان کے دائرے میں آ گئے, اب کامیابی کی طرف سفر تمہارا شروع ہونے لگا ہے. اللہ اس سفر کا زاد راہ تمہیں بتا رہے ہیں. پہلا زاد راہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ. پہلے اس کی فکر کرو, تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. جب تقویٰ تم نے توجہ ہوگی تقویٰ کی طرف, اب وسیلے تلاش کرو. ہمیں جنہوں نے دین بتایا وہ وسیلے, اور جو دین بتایا وہ وسیلے, جو حکم دیے ان پر عمل وسیلہ ہے. اگر ان کے جو انہوں نے احکام پہنچائے ہیں اگر ان پر عمل نہ ہو تو یہ وسیلے والا معنی پورا ہوتا ہی نہیں. یہ تحریف دین ہے کہ ان کے بتائے ہوئے دین پر عمل نہ ہو جو وہ کہہ گئے ہیں کہ ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں. یہ رسول کی سیرت ہے, یہ اہل بیت کی سیرت ہے. اس بات کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی حاجات اور آخر میں سفارش کے چکر میں, یہ بدترین تحریف ہے. وسیلے کے مفہوم کو اس میں محدود کر دینا, یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, توجہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ کب اپنا اثر دکھائے گا؟ جب ان کی باقی باتیں بھی تو مانی جا رہی. اپنی پسند کا پیس کاٹ کے الگ کر دو, باقی پیچھے کر دو. یہ انتہائی بدترین گمراہی کا مزاج ہے. اب وسیلے بھی ہو گئے, اور مولا علی نے مثلا اس خطبے میں بتا دیا کہ کیا چیزیں بہترین وسیلے ہیں, نام لے کے بتا دیا. اب کس کی باری آئی؟ اب باری آئی وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ. اب ذات راہ تمہارے پاس ہے, اب تمہاری محنت, اب پیپر تم نے خود دینا ہے, توجہ فرما رہے ہیں. اب تیاری تم نے, عمل تم نے, محنت تم نے, یہ کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس آیت پہ کتنا زور دیا جاتا ہے لیکن اندر سے نکالنے کے کیا نکالتے ہیں؟ عوام کے مطلب کی بات. کون سی عوام؟ عوام کی دنیاوی سوچ کی تسکین کا مطلب, حاجات والا. وہ جو آیت مشہور ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, وہ آیت اصل میں تو یہ بتا رہی ہے کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے, لیکن اس میں سے نعرے نکل آتے ہیں, اطاعت نہیں نکلتی. توجہ فرما رہے ہیں, نکلتی ہے اس لیے کہ اطاعت کا نام آتا ہی نعرہ مس ہو جاتا ہے. یہاں تک پہنچا ہو نا اور ذمہ داری ڈال دو اور واپس چلا جائے گا. نعرہ زیادہ تر تب ہی باہر آتا ہے, میں نعرے سے روک رہا نہیں ہوں. نعرہ حیدری حسن مجالس کا, ٹھیک ہے نا, توجہ فرما رہے ہیں. اور پہچان ہے ہماری, نعرہ حیدری لگنا چاہیے. آپ کو پتا ہے اہل سنت بھی لگاتے ہیں, جو محبین علی اپنی محفلوں میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں, لیکن صرف اپنے مطلب کی باتوں پہ لگانا. اور جس کا نعرہ لگ رہا ہے وہ جو کہہ رہا ہے جب وہ بیان کیا جائے تو اس وقت نعرہ نہ لگانا, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو صلوات پڑھے محمد والے کو. لاسٹ بات, آخری بات, کہ جو ایک ان چند دنوں میں بیچ میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کہ ایک پریکٹیکل آج کے ان ایام میں یہ آیت وسیلہ, تقوی, جاہدو فی سبیلہ, اس کی ایک پریکٹیکل شکل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو ان ایام میں ہم کر سکتے ہیں, ہمارا امتحان ہے, اور وہ ہے سیلاب زدگان کا معاملہ. میں بڑے ادب سے عرض کروں, جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اگر وہ ہم میں سے جو بھی سیلاب زدگان کے بارے میں کسی قسم کی حرکت نہیں کر رہا, ایک ہے کچھ قوم ہوتی ہے صرف سوچنا اور تبصرے کرنا, ٹھیک ہے نا, صرف تبصرے کرنا اور پریکٹیکلی کچھ نہ کرنا, یہ فضول ترین اور گمراہ کن ترین کام ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی ہے, میں نے بہت اچھا تبصرہ کیا, کرنا کچھ نہیں. اور یہ تبصرے کرنے والے جو عمل نہیں کرتے, یہ زیادہ تر عمل کرنے والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے, ان کے کیڑے نکال رہے ہوتے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اہل بیت وسیلہ ہے نا, اہل بیت کی شان میں کون سی قرآن میں آیات اتری؟ بہت سی آیات ہیں، ان میں سے ایک مشہور و معروف آیت کیا ہے؟
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
یہ اللہ ان کی تعریف کر، ٹھیک ہے، کہ وہ پروردگار کی محبت میں، یا یہ ترجمہ، یا یہ کہ اگرچہ خود کھانے کا جی چاہ رہا ہوتا ان کا، یہ ان کے بارے میں جن کا اپنا تھوڑا سا ہوتا تھا، ہمارے پاس اپنے گھر میں سے روٹی بھی نہیں دینی پڑتی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی بات ہوئی.
یطعمون الطعام علی حبہ،
کھلاتے ہیں کھانا مسکیناً ویتیماً واسیراً. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر، ہدف کون ہے؟
اللہ.
انما، صرف اور صرف جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس لیے؟ لوجہ اللہ.
لا نريد منكم جزاء ولا شكر.
اب یہ جو ہم نے ان کی سیرت کا ایک قرآن میں سے پہلو دیکھ لیا، اب یہ کیسے وسیلہ ہیں؟ فالو کرنے کے لیے. اس لیے نہیں ہے کہ آیت سن کے سبحان اللہ کر کے ہماری ذمہ داری پوری ہو، یہ تب وسیلہ قرار پائیں گے ہمارے لیے کہ جب اس کی جھلک پھر ہمارے اندر بھی دکھائی دے. میں نے آپ کو آیت سنائی تھی، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ تجارت کام آئے گی خرید و فروش، نہ کوئی پکی سے پکی دوستی، نہ شفاعت کام آئے گی، اور جو اس بات کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے. اور کس طرح بتایا جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں. تو اب بعض، یہ عام حالات میں بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے سامنے کچھ لوگ ایک مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ موجود ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں، اور ان سے مسلسل ہم رابطے میں رہتے ہیں، تو بعض اوقات جو فوٹوز آتی ہیں وہ انسان دیکھ نہیں سکتا، بچوں کی مثلا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، وہ پورا مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے پورا کا پورا وہ خراب ہو چکا ہے. اور سندھ میں اس وقت جو مچھر پیدا ہوا ہے وہ ایک عجیب و غریب مچھر ہے، ٹھیک ہے، مچھر اگر کسی کو کاٹے، ہمیں آ کے کاٹے، زیادہ سے تھوڑا سا ریڈ ہو جاتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے. اگر آپ اس مچھر کے کاٹے بچوں کی فوٹوز دیکھیں گے تو ایسے لگے کسی نے سوئیاں ماری ہوئی، باقاعدہ سوراخ دکھائی دے گا. گھر بہ گئے، مویشی بہ گئے، جو زندہ ان کے لیے چارہ کوئی نہیں ہے، فصلیں بہ گئی ہیں، باغات خراب ہو گئے. یہ ان کا امتحان ہے، لیکن ہمارا ان سے کڑا امتحان. اللہ جہاں لے کر آزماتا ہے وہیں پر دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہاں پہ جن سے کچھ لے لیا گیا ہے ان کی بھی آزمائش ہے، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان سے نہیں لیا، ان کی بھی آزمائش، اور یہ آزمائش زیادہ کڑی ہے. اور میں چونکہ ٹائم تمام ہے، آپ کو مختصر بتاؤں کہ عزیزان محترم، یہ کوئی ایک دن کا، دو دن کا، ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا، یہ کام نہیں ہے، یہ ایک لمبا کام ہے. اور میں جو وہاں سے رابطے میں ہوں لوگوں سے، ابھی تو مجالس کی وجہ سے میں خود نہیں جا سکا، انشاءاللہ یہاں سے جب ان مجالس کا ختم ہوا تو سندھ کے اندر بلوچستان میں جائیں گے. یہ ایک لمبا کام ہے، یہ ایک جہاد ہے، وَجَّاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، ٹھیک ہے. آپ زبان سے جہاد کریں دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو مسکین کو، ابھی یہ مسکین ہے، اس وقت مسکین ہے، جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، چاہے زبان سے کہتا ہو میں مانتا ہوں. اللہ کا قرآن بڑا کلیئر ہے، بہت گہری بات پہنچا دیتا ہے، اندر کی بات پہنچا دیتا ہے. تو یہ ایک لمبا کام ہے. تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تمام وہ لوگ جو اہل بیت کے پیروکار ہیں، تمام وہ لوگ جو پاکستانی ہیں، تمام وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اور جو اس طرح اس مصیبت کا شکار نہیں ہے، آپ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے جتنا آپ کے لیے آپ بچت بھی کرتے ہوں گے، آپ انویسٹمنٹس بھی کرتے ہوں گے، آپ یہ بھی کرتے ہوں گے، آپ بچوں کو سیر و تفریح بھی کراتے ہوں گے، آپ مہنگے ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا بھی کھاتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کرتے ہوں گے، تو اب یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، ان کا دل کر رہا ہوتا ہے میں یہ کروں لیکن وہ مسکین کو دے دیتے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں، تمہیں میں نے اس ہفتے جو پارک لے کے جانا تھا، تمہیں میں نے ریسٹورنٹ لے کے جانا تھا، آؤ آج ہم اس آیت پہ عمل کریں، ہمارا دل کر رہا ہے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا، ہم آج گھر کا ہی کھا لیتے ہیں اور یہ دے دیتے ہیں ان کو جن کے پاس کھانے کا ہے ہی کچھ نہیں۔ تب آپ نے اہل بیت کو وسیلہ بنایا ہے، تب آپ ان کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آزمائے جاتے ہیں۔ آزمائش صرف یہ نہیں تھی کہ جب امام حسین نے اعلان کیا تھا کون میرے ساتھ آئے گا، تو آج یہ بھی آزمائش، ہر بندے کی آزمائش اس کے اپنے زمانے میں ہوتی ہے، تو یہ آزمائش کا، کڑی آزمائش کا وقت ہے، اور کوئی اسے صرف ان کا سندھ اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب والوں کا امتحان نہ سمجھے، اسی امتحان میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر غافل ہے تو پھر وہ غافل ہے، ورنہ امتحان اس کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، تو یہ ہماری آزمائش ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنا آپ کی زندگی کو ڈسٹرب نہ کریں اتنا آپ رکھیں، اور جو آپ کے قابل اعتماد چینل ہیں جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بھی نہ دیجیے، توجہ فرما رہے ہیں کہ بعد میں پچھتاتے رہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جہاں پر آپ کو ٹرسٹ ہے وہاں پر آپ اس چینل کے ذریعے سے حتماً اس تحریک میں شریک ہوں، ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر، جس جو حالت تھی پہلے سیلاب سے پہلے، وہاں تک ان کو آنے میں بہت وقت لگے گا، اور اس جو ہماری انتظامیہ کی کرپشن پوری دنیا میں معروف ہے، اس سے کوئی زیادہ توقع آپ نہ رکھیے کہ یہ اتنے درد مند ہیں، ابھی بھی کوئی حکومت والے جو سامان آ رہا ہے وہ کئی بیچ میں سے انتظامیہ کے لوگ رات کو چھپا کے بیچ رہے ہیں، جانور درندے بیچ رہے ہیں ان کا سامان، کہ جو بیچارے بے گھر اور بے آسرا ہوئے پڑے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی محمد والے محمد کے پیروکار ہیں، اور کون مسلمان ہے جو محمد والے محمد کا پیروکار نہیں؟ محمد والے محمد پر کسی ایک مسلک کا اجارہ نہیں ہے، سب کا ہے۔ جی مال امام، یہ بھی عرض کر دوں، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی دونوں نے اجازت دی ہے کہ وہ آپ جو خمس ہے اس کا سہم امام فلڈ ریلیف کے لیے دے سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین اپنے سہم امام کے اگر تین حصے کیے جائیں تو دو حصے فلڈ ریلیف میں دے سکتے ہیں، اور آیت اللہ خامنائی کے جو مقلد ہیں وہ آدھا سہم امام فلڈ ریلیف کے لیے دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو رسید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہم نے دونوں کے دفاتر سے پوچھا ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں سہم امام کے ساتھ۔ سہم سادات، آیت اللہ سیستانی نے ویسے ہی اپنے مقلدین کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ مستحق سادات کو جو شرائط ہیں اس کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خود دے سکتے ہیں، تو وہاں سادات بھی بہت متاثرین ہیں، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جسے کہتے ہیں وہ قرآن میں آئے تھے یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، ان سے کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے اللہ کی، اپنی ضروریات کی تشخیص آپ بہتر دے سکتے ہیں، لیکن ضروریات وہ نہ ہو کہ مثلا 100 سال بعد میرا کتنا بیلنس ہوگا، وہ والی ضروریات نہیں جو شیطانی چکر ہے، بلکہ ایک معقول طریقے سے کر کے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک منظم طریقے سے کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم نے مثلا ہر مہینے یہ کام کرنا ہے، تو تب جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ان کو جن کا ایک لحاظ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے ان کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر سکیں۔ ابھی کئی مہینے لگیں گے وہ فصلیں دوبارہ ہو سکے، پانی کھڑا ہے، باغات چلے گئے، مویشی جو زندہ ہیں وہ بھی مر رہے ہیں چارن ہونے کی وجہ سے، اوپر سے بیماریاں مچھروں کی وجہ سے۔ تو بہرحال میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ کہ میرے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ باتیں عمل کا سبب بنے گی، اور ہم ان میں نہیں آئیں گے جن کو اللہ کہتا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، انشاءاللہ اللہ ہمارا شمار عمل کرنے والوں میں فرمائے، اور اہل بیت اطہار کے حقیقی پیروکاروں میں فرمائے۔ اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے تو گویا ہم نے ان کی قدر نہیں. اصل قدر کون ہے؟ قدردان محمد و آل محمد کا. کون ہے قدردان قرآن کا؟ کون ہے قدردان ثقلین کا؟ جس کی زندگی گواہی دے رہی ہو, جس کا انداز زندگی, جس کا عمل گواہی دے رہا ہو کہ یہ ثقلین کا قدردان ہے. لیکن امت نے قدر نہ کی جن کی قدر کرنی چاہیے تھی. اور اس کی ایک مثال جو آج اس آخری مجلس میں آپ کو دینا چاہوں گا, جو وقت اوپر ہے اس کی معذرت, آج آخری دن تھا اور یہ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. اہل بیت اطہار کا قافلہ, یعنی اسیران اہل بیت کا قافلہ جب شہر دمشق میں داخل کیا گیا, کربلا میں امام حسین کو, ان کی اولاد کو, ان کے اصحاب کو شہید کر کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کے بھی ان کی دشمنی کو تسکین نہیں ملی. ابن زیاد نے خط لکھا کہ میں اسیروں کا کیا کروں, یزید نے کہا اسی طرح میری طرف بھیج دوں. تو اسی طرح ہاتھوں میں رسیاں, اسی طرح بے پالان اونٹ, وہی بھوک و پیاس, بڑی تھوڑی سی خوراک کا دیا جانا. یہ قافلہ دمشق کے قریب آیا, مقاتل نے لکھا کہ جب دمشق کا وہ دروازہ قریب آیا تو بی بی ام کلثوم شمر کے قریب گئیں اور کہا شمر اگر ہو سکے تو شہر میں تو تم نے ہمیں داخل کرنا ہے, لیکن اگر ہو سکے تو اس دروازے سے لے کر جانا جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو. سہل ابن سعد ساعدی صحابی رسول بیان کرتا ہے کہ میں ایک سفر میں دمشق میں چند دن کے لیے میرا قیام تھا, یہ شام کا تھا نہیں, تو ایک صبح جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ شہر کو سجایا جا رہا اور لوگوں کے چہرے بڑے کھلے ہوئے دکھائی دیتے. تو میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ آج مسلمانوں کی تو کسی عید کا دن نہیں ہے, تو پھر یہ شامی اتنے جشن کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے شامیوں سے, کچھ لوگوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا تجھے نہیں معلوم, ایک باغی نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف قیام کیا تھا, اس کو کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مار دیا. ان جن کو مارا گیا تھا ان کے سر اور ان کی عورتیں, ان کو لے کر ہمارے سپاہی آ رہے ہیں اور اپنی فتح کے اعلان میں جشن منایا جا رہا ہے. سال کہتا ہے اس باغی کا نام کیا تھا؟ جواب ملا حسین ابن علی. اب سہل نے سوال کیا کون سا دروازہ؟ کہا گیا دروازہ ساعات. اب سہل بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے ایک قافلہ لٹا ہوا دکھائی دیا, آگے آگے کچھ نیزہ بردار جن کے نیزوں پر کچھ سر اٹھائے گئے تھے, پیچھے کچھ بے مکنہ و چادر بیبیاں جن میں ایک چھوٹی سی بچی وہ بھی شامل تھی, اور ایک بے پالان اونٹ پر امام سجاد سر جھکائے بیٹھے تھے. میں قریب گیا, میں نے نیزوں کو قریب سے جا کر دیکھا, پہلے نیزے پر میں نے وہ چہرہ دیکھا جو میرے نبی کی شبیہ تھا. اب جب نیزوں پہ سروں کو دیکھنے کے بعد میں سید سجاد کے قریب گیا, سید سجاد نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا, میں نے قریب جا کر سلام کیا. عزادار و غربت سجاد کا, غربت اہل بیت کا اندازہ لگائیے, تنہائی و مظلومیت کا اندازہ لگائیے. بس میں یہی پہ تمام کروں. میرے مولا سجاد نے سر اٹھایا اور سہل کی طرف دیکھ کر فرمایا, اے شخص تو کون ہے جو اس دشمنوں کے شہر میں مجھ غریب کو سلام کرتا؟ فرمایا, آقا میں آپ کے جد کا غلام ہوں, میں سہل ابن سعد ہوں, اگر کوئی اس غربت میں میں خدمت کر سکوں تو مجھے بتائیے. دو باتیں کہی امام نے, ایک فرمایا سہل اگر تیرے پاس کچھ رقم ہے تو یہ نیزہ برداروں کو دے دے اور ان سے کہے ذرا ہماری بیویوں سے آگے چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب سروں کو دیکھنے کے لیے لوگ نظریں اٹھاتے ہیں تو رسول کی بیٹیوں کے چہروں پر نظریں پڑتی ہیں. فرمایا, مولا کوئی اور خدمت؟ امام سجاد نے فرمایا, تیرے پاس اگر کوئی کپڑا ہے تو یہ میری گردن کے توک اور میری گردن کے درمیان رکھ دے. جب سورج چمکتا ہے تو یہ توک گرم ہو جاتا ہے اور اس گرم توک کی وجہ سے میری گردن چھلنی ہو چکی ہے. عزادار و سہل بیان کے ساتھ سہل بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ میں کپڑا لیا اور وہ کپڑا رکھنے کے لیے جب میں نے سید سجاد کی گردن سے توک کو بلند کرنا چاہا تو سجاد کی گردن کا گوشت بھی اس توک کے ساتھ بلند ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین